گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل آج ہم جس موضوع پر کلام کریں گے وہ ہے عقیدہ، یعنی عقائد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے متعلق، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق، انبیاء سے متعلق، جنت دوزخ قیامت، یہ جو ہیں ان سب سے متعلق ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ حضور ارشاد فرمائے کہ سنا ہے کہ جنت میں جوان لوگ ہی مطلب داخل ہوں گے، تو کیا اس میں عمر کی کوئی قید وغیرہ نہیں ہے، یعنی بوڑھا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں جو بوڑھے افراد ہیں وہ جنتی جو ہوں گے وہ جنت میں بھی داخل ہوں گے، لیکن جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے سب جوان ہو جائیں گے، تو سب جوانی کے عالم میں ہی جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو بغیر داڑھی کے ہوں گے، داڑھی جو ہے وہ مردوں کی بھی نہیں ہوگی، اور سرمگی آنکھیں ہوں گی، اور عمر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ 30 یا 33 سال کی عمر کے ہوں گے،
ٹھیک،
اور ہمیشہ اتنی ہی عمر کے رہیں گے، یہ نہیں کہ جنت کے اندر جو ہے وہ اب مزید 30 سال کے بعد وہ 60 سال کے ہو جائیں گے، بلکہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ تو دنیاوی اسباب ہیں، عارضی اسباب ہیں، فنا کے اسباب ہیں کہ انسان جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اور پھر بڑھاپے سے موت کی طرف جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اسی عمر پر جو ہے وہ جنتیوں کو برقرار رکھے گا اور جنتی جنت میں جوان ہی رہیں گے،
ٹھیک۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ جنت میں مسلمان ہی داخل ہوں گے، تو اور یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، تو اس سے کیا مراد ہے؟
جنت چونکہ مسلمانوں کے لیے بنی ہے، انسانوں کے لیے بنی ہے، اب جنت کے اندر جنات داخل ہوں گے یا نہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سکوت ہے، آپ نے خاموشی ارشاد فرمائی، لیکن جو بقیہ جانور ہیں ان کے ساتھ کل قیامت میں کیا معاملہ ہوگا، تو اس کے بارے میں ہے کہ ان میں آپس میں جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے سے اس کو بدلہ دلوائے گا اور اس کے بعد انہیں مٹی کر دے گا۔ لیکن بعض جانور وہ ہیں جو کہ جنت میں داخل ہوں گے، جیسے حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی،
ٹھیک،
جو آپ کا معجزہ تھا کہ ایک جو ہے وہ پہاڑ سے جو ہے وہ نکلی تھی اور حاملہ تھی، تو وہ اونٹنی جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ بیدا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ناقہ تھی وہ جو ہے وہ قصوہ جو ہے وہ جنت کے اندر جو ہے وہ داخل ہوگی، اور اسی طرح اصحاب کہف جو بنی اسرائیل کا ایک جو ہے وہ چند افراد پر مشتمل قافلہ تھا، جو کہ ایک غار کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کے لیے گئے تھے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی جو ہے وہ چل دیا تھا، تو وہ کتا بھی جنت میں داخل ہوگا، لیکن وہ بنی اسرائیل کا ایک زمانے میں بہت بڑا عالم تھا، بلعام بن باورا، جو بہت بڑا عالم تھا، لیکن مال و زر کے لالچ میں آ کر اس نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف جو ہے وہ بد دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل فرمایا اور وہ کافر ہو گیا، تو وہ کتا جو ہے وہ اس عالم کی شکل میں جنت میں داخل ہوگا۔ تو ان تین جو ہے وہ جانوروں کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ یہ جنت میں داخل ہوں گے۔
اچھا یہ اب جیسے جنت کا ہم تذکرہ سنتے ہیں، جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایمان پر خاتمہ ہوگا اور مرنے کے بعد انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہوں گے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے یا قیامت کے دن یہ ان کو پیدا کیا جائے گا, اس حوالے سے کیا فرمائیں؟
دیکھیں جنت اور دوزخ دو جو ہے وہ مکان ہیں, دو جگہ ہیں, جو اللہ تبارک و تعالی نے جنت جو ہے وہ انعامات کے لیے بنائی اور جہنم جو ہے وہ عذابات کے لیے بنائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا اعدت للمتقین, جنت کے بارے میں کہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی,
ٹھیک ہے.
یہیں جہنم کے لیے کہا گیا اعدت للکافرین, کے کافروں کے لیے تیار کی گئی. تو پتہ چلا کہ جنت اور جہنم تیار ہو چکی ہیں, بن چکی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ابھی نہیں ہے اور کل قیامت کے دن پیدا کی جائیں گی, ایسا نہیں ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات تشریف لے کے گئے تو فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مجھے جہنم دکھائی گئی. تو ان احادیث اور آیات طیبہ سے ظاہر ہے کہ جنت جو ہے وہ موجود ہے. وجود جنت کا انکار کرنے والا تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا. تو جنت اور دوزخ موجود ہیں اور کل قیامت کے دن بھی اسی طرح موجود رہیں گی, ان کو فنا بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالی جب کل قیامت سے پہلے جب نفخہ ہوگا, جب سور پھونکا جائے گا,
ٹھیک ہے,
تو ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان, کہ ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اور صرف تمہارے رب کا نام جو ہے وہ باقی رہ جائے گا, تمہارا رب. تو اب ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی لیکن جنت اور دوزخ فنا نہیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ, اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کچھ جو ہے وہ
ختم ہو جائے گا
مگر جسے اللہ چاہے.
صحیح.
تو جو اللہ چاہے, اس کی مفسرین علماء نے بیان فرمایا کہ جنت اور دوزخ,
ٹھیک,
اور بھی دیگر چیزیں ہیں, تو ان کو فنا نہیں ہوگی. یہ اگرچہ پیدا بعد میں ہوئی ہیں, یوں یہ قدیم نہیں ہیں, ازلی نہیں ہیں. ازلی فقط اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. لیکن بعض چیزیں وہ ہیں جو کہ ازلی یعنی ہمیشہ سے تو نہیں ہیں لیکن ابدی ہوں گی, یعنی ہمیشہ تک ہوں گی.
صحیح.
تو وہی جنت اور دوزخ ہیں کہ پہلے تو نہیں تھی, بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پیدا کیا ہے, لیکن اب یہ ہمیشہ تک باقی رہیں گی.
مدنی چل کے ناظرین, جنت سے متعلق چند سوالات ہوئے, آپ نے سماعت فرمائے, آپ کے کورس کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہمارا تاریخ آنے وال شیر سے بات کر رہا ہوں. دارالاسلام اہل سنت نے سوال ہے, اگر کوئی امام مسجد گرد مسئلہ بتا دے تو اس کی کس طرح اطلاع کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ مدنی پور ارشاد فرما دیجیے گا.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
ماشاءاللہ, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب کے بارگاہ میرا سوال ہے کہ اگر اسلامی بہن کا مہر باقی ہے, اب وہ اسلامی بہن کا انتقال ہو جائے, اب جو اسلامی بہن کی والدہ ہے انتقال کے بعد اگر وہ مہر مانگے اپنے داماد سے کہ میری بیٹی کا مہر مجھے دے دے, تو کیا اسے دے سکتے ہیں یا نہیں, اگر اس کی اولاد بھی نہیں ہے تو؟ اس کی رہنمائی فرما دی.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
جامپور شہر پنجاب سے محمد ثناء اللہ تاری عرض کر رہا ہوں. دارالافتاء اہل سنت, میرا یہ سوال ہے کہ کوئی چیز سٹا کر کے بیچنا کیسا ہے؟ یہ جو کھل سٹا کرتے ہیں جب مہنگی ہوتی ہے, 3 ماہ یا 6 ماہ کے بعد بیچتے ہیں, اس کا بیچنا کیسا؟ گندم سٹا کرنا, اس کا بیچنا کیسا؟ یہ کھل اور گندم کا اس کے اندر کوئی فرق بھی ہے یا نہیں, اس کا جواب عطا فرما دیں.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اگر کوئی مسجد کا امام غلط مسئلہ بیان کر دے تو اب ازالہ کیسے ہوگا؟
دیکھیں, اولاً تو یہ کہ عوام امام کی اصلاح, جیسے انہوں نے کہا کہ کیسے جو ہے وہ کریں, تو اولاً تو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ مسئلہ واقعی غلط بیان ہوا بھی ہے یا نہیں.
صحیح.
بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک ہی مسئلے کی چند صورتیں ہوتی ہیں.
صحیح.
آپ کو ایک صورت معلوم ہے, تو اب جب امام نے اس سے ہٹ کر کوئی دوسری صورت بیان کی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ غلط بیان ہوا. اولاً تو آپ جو ہے وہ امام صاحب سے پوچھ لیں کہ میں نے جو ہے وہ مسئلہ اس طرح سنا ہوا ہے, آپ نے اس طرح بیان کیا, تو ذرا وضاحت کر دیں کہ جو ہے وہ ان دونوں مسئلوں میں کوئی فرق ہے یا کیا معاملہ ہے.
صحیح.
تاکہ یوں نہ ہو کہ بلا وجہ جو ہے وہ آپس میں چپکلش ہو جائے کہ جناب جو ہے وہ امام صاحب نے مسئلہ درست بیان کیا اور آپ ہی غلط سمجھ رہے ہیں. اور ویسے بھی عالم کو یوں ٹوکنے کی بھی اجازت نہیں ہے غیر عالم کے لیے, جب اسے پتہ ہی نہیں تو کس بات کے اوپر عالم کو جو ہے وہ ٹوک رہا ہے. ہاں اگر واقعی کسی امام سے غلطی واقع ہو گئی ہے تو اب عوام کے لیے تو یہی ہے کہ وہ اگر خود ان میں کوئی ایسا سمجھدار ہے یا اس کی امام سب سے بات چیت ہے تو ان کو وہ احسن انداز کے اندر ریفرنس کے ساتھ کوئی چیز جو ہے وہ پیش کر دے, اور اگر خود نہیں کر سکتا تو پھر کسی عالم دین کے ذریعے سے اصلاح کروانے کی جو ہے وہ کوشش کریں. باقی امام پر یہ لازم ہے کہ اگر کبھی بھی جانے میں قصدن تو کوئی بھی جو ہے وہ یوں مسئلہ غلط نہیں بتائے گا, تو اگر انجانے میں بھی کبھی مسئلہ میں کوئی غلطی بھول چوک ہو جائے تو فوری طور پہ اس سے رجوع کر لیں اور درست مسئلہ لوگوں میں بیان.
اچھا یہاں پر امام کو آپ یا جو بھی آئمہ کرام ہیں یا جو بھی مسائل بتاتے ہیں کیا ان کو بھی آپ نیکی کی دعوت پیش کریں گے؟ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ تو بیان کرتے ہیں لیکن مزید اس میں تھوڑی تفصیل ہوتی ہے کہ یعنی عوام کی سہولت کے لیے مزید اس کو اگر آگے پیچھے سے بھی بیان کر دیا جائے تو اگر کسی کے ذہن میں اشکال ہے تو رجوع کر لے, مجھ سے پوچھ لے, اس طرح اگر تھوڑا سا.
ہاں یہ بالکل بیان کرنا چاہیے کہ بھائی مسئلہ بیان کیا یا بیان کیا, اب اس کے آخر کے اندر کہ اگر میرے بیان کے اندر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ سکیں یا کسی چیز کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو حوالہ درکار ہو یا کوئی کنفیوژن ہو یا میں نے کوئی غلط بات بیان کی ہو تو اس پر میری اصلاح جو ہے وہ فرما دیں, اور جب کوئی اصلاح کرے تو پھر جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ اس کی اصلاح کو قبول بھی کرنے کا جو ہے وہ جذبہ رکھیں, تو یہ تو ہونا چاہیے. اور خود مسئلہ بیان کرنے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مستند مسائل اور مستند چیزیں ہی لوگوں کے سامنے بیان کریں. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے بچپن میں جو ہے وہ مسجد میں جو ہے وہ امام صاحب سے سنی یا کسی جلسے میں جو ہے وہ سن لی, اب وہ یوں ہی جو ہے وہ چلی جا رہی بجائے اس کے کہ وہ کیا تھی یا کیسی تھی. یا چلیں مسجد اور جلسے میں تو پھر بھی کچھ جو ہے وہ ایک مستند بات ہوتی ہے, لیکن گھر میں ہی سن لی, والد صاحب سے بھائی ہم نے یہ بات سنی ہے, دادا سے یہ بات سنی ہے, چچا سے یہ بات سنی ہے, تو اب اس کو جو ہے وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے اس چیز سے قطع نظر کہ اس کی حقیقت کیا ہے, کتنا اتھینٹک ہے وہ چیز.
صحیح,
تو یہ ضروری ہے کہ ہم مستند بات ہی جو ہے وہ بیان کریں, جس چیز کے بارے میں تردد ہو تو اس میں پہلے اولاً علماء سے رہنمائی کریں, عالم ہے تو وہ اپنے سے بڑے عالم سے رہنمائی حاصل کریں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پبلک میں بیان کریں.
ٹھیک, بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا, اور بہت اچھی بات یہ بیان ہوئی کہ مسئلہ وہی بیان کیا جائے کہ جو 100% کنفرم آپ کو بھی پتہ ہو. اچھا اگر اسلامی بہن کا انتقال ہو گیا, شوہر نے مہر ادا نہیں کیا تھا, اب وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئی, والدہ تقاضا کر رہی ہیں, تو کیا ہوگا اس میں؟
دیکھیں مہر کی حیثیت جو ہے وہ قرض کی سی ہے, تو جس طرح میت کے انتقال کے بعد اولاً جو ہے وہ تجہیز و تکفین ہوتی ہے, عورت کی تجہیز و تکفین اس کے مال سے نہیں کی جائے گی. مرد کے لیے تو یہ حکم ہے کہ مرد اگر انتقال کرے گا تو اس کی تجہیز و تکفین اس کے مال سے کی جاتی ہے, اولاً یہ حق ہے اس کا تجہیز و تکفین کا, لیکن عورت کی تجہیز و تکفین جو ہے وہ اس کے شوہر پر لازم ہوتی ہے. اب اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ آتا ہے قرضوں کی ادائیگی کا.
صحیح,
تو عورت کا جو قرض ہے, جو شوہر کے اوپر جو قرض ہے, شوہر نے اس کا قرض جو ہے وہ ادا کرنا ہے, تو وہ مہر کی صورت میں. اب جب عورت کا انتقال ہو گیا تو گویا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اس کے بچے بھی نہیں ہیں, تو اب جب بچے نہیں ہیں تو جو وراثت کی تقسیم ہوتی ہے اس میں سے آدھا شوہر کو ملتا ہے, لہذا آدھا مہر تو شوہر اپنے پاس ہی رکھ لے گا, بقیہ آدھا مہر جو ہے وہ ان کی والدہ کو دے گا, اور والدہ بھی وہ پورا اپنے پاس نہیں رکھیں گی, بلکہ اگر ان کے والد موجود ہیں تو چھٹا حصہ والدہ لے گی اور بقیہ سارا والد کو دے گی, اور اگر جو ہے وہ والد موجود نہیں ہے تو والدہ جو ہے وہ ایسی صورت کے اندر تیسرا حصہ لے کر جو ہے وہ جو دیگر بہن بھائی وغیرہ ہیں ان کے اندر تقسیم کرے گی. تو یہ جو ہے وہ چند صورتیں وراثت کی بنیں گی, تو باقاعدہ مہر کی رقم کے اندر بھی وراثت ہی جاری ہوگی.
ٹھیک, جو گندم وغیرہ ہوتی ہیں اسٹاک کر کے جو بیچتے ہیں
جی,
تو کیا
دیکھیں اس کو شریعت کے اندر جو ہے وہ احتکار کہلاتا ہے, یہ ذخیرہ اندوزی اسٹاک کرنا. تو اب ایسے وقت اسٹاک کرنا جبکہ مارکیٹ کے اندر چیز جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے, اور چیز سے مراد کھانے پینے کی اشیاء, اب وہ جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے, اور اب یہ روک کر بیٹھا رہے کہ تاکہ اور زیادہ مانگ ہو, طلب بڑھے تو میں مزید مہنگا کر کر بیچوں گا, تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن مارکیٹ کے اندر وہ چیز دستیاب ہے, اب ایسی صورت میں اسٹاک کر لیتا ہے تو وہ جائز ہے, اس میں حرج نہیں ہے.
ایک سوال ہمیں یہ موصول ہوا ہے کہ اگر کوئی بیوی جھوٹ بول دے تو کیا وہ اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے جھوٹ بولنے سے؟
جھوٹ جھوٹ بولنا حرام اور کبیرہ گناہ جو ہے وہ ضرور ہے، لیکن اس کی وجہ سے عورت شوہر پر حرام نہیں ہوتی. اگر ایسا ہو تو ساری ہی جو ہے وہ بیویاں فی زمانہ اپنے شوہروں پہ حرام ہو جائیں گے. جھوٹ کتنا عام ہے یہ بات ہر مسلمان ہی جو ہے وہ جانتا ہے.
صحیح.
تو جھوٹ بولنا گناہ ضرور ہے، اگرچہ اس نے ازدواجی زندگی سے متعلق ہی کوئی جھوٹ بولا ہو، جب بھی وہ اپنی جگہ گناہگار ضرور ہے لیکن شوہر پر حرام نہیں ہو.
ٹھیک. اچھا، اسی طرح ابو عبداللہ کوئی صاحب ہیں، سوال یہ کر رہے ہیں کہ پڑوسی تنگ بہت کرتے ہیں، اور اس وجہ سے اگر گھر چھوڑ کر چلا جائے آدمی تو اس پڑوسی پر کیا حکم ہوگا کہ جو اتنا تنگ کرتا ہے کہ لوگ وہاں ٹکتے ہی نہیں، کیا فرما؟
ہر ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے اوپر جو ہے وہ حق ہے.
صحیح.
اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ حق جو ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے.
صحیح.
تو اب اگر واقعی کوئی پڑوسی جو ہے وہ دوسرے پڑوسی کو بلا وجہ جو ہے وہ تنگ کرتا ہے، اس کو ایذا پہنچاتا ہے، سخت گناہگار ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا، من آزا مسلما فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے. مقصد بتانا ہے، مقصود ہے کہ کس قدر بڑا گناہ ہے ایک مسلمان کو تکلیف دینا.
صحیح.
تو ایک پڑوسی جس کو تو دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے، چاہے جائے کہ وہ اس کو تنگ کر کے اس کو جو ہے وہاں سے بھگا دے یا اس کو وہ گھر چھوڑنے پر مجبور کر دے، تو ایسا شخص سخت گناہگار ہوگا.
مدی شہر کے ناظرین، اسلام کے بنیادی عقائد یہ ہمارا موضوع ہے، اس پر گفتگو چل رہی ہے. مزید کالز.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عدیل باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو قیامت تک قبر میں رہنا پڑتا ہے، قبر میں رہنے کے بعد پھر جو اس کے معاملات ہوتے ہیں، پھر کہیں جا کر قیامت قائم ہوگی، پھر وہ نکلیں گے، پھر جنت میں داخل ہوں گے. پوچھنا یہ ہے کہ ہم بعض اوقات علماء کرام سے سنتے ہیں کہ فلاں بزرگ کا انتقال ہوا، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور جنت میں داخل فرما دیا. تو ابھی تو قیامت ہی قائم ہوئی ہو، تو جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ براہ کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انگوٹھے چومنا ہے اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں. اور دوسرا سوال یہ ہے، اگر سونے کے ٹائم تلاوت سنی جائے لیٹ کے کانوں میں ہینڈ فری لگا کے اگر سنیں، تو وہ اس کے بارے میں وضاحت کر دیں کوئی،
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
یہ پوچھنا تھا کہ جب مطلب کہ کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے تو وہ مطلب کہ ان کے والدین ابھی زندہ ہیں، وہ اپنے والدین کی طرف سے وہ عمرہ وغیرہ کر سکتے ہیں؟
قیامت تک جو ہے وہ قبر میں رہیں گے، لیکن ہم بزرگوں سے متعلق کتابوں میں ہم نے بھی پڑھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا معاملہ فرمایا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جنت میں داخل فرمایا. حالانکہ سارا معاملہ تو بھی ہونا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟
دیکھیں، جنت میں داخلہ تو جو ہے وہ کل قیامت کے دن ہوگا.
جی.
لیکن جب کوئی شخص انتقال کرتا ہے تو احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ جب اس سے منکر نکیر سوال جواب کرتے ہیں.
صحیح.
اب جب وہ سوالوں کے جواب درست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو فوراً ہی جو ہے وہ جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی.
صحیح.
اور فوراً بند کر دی جاتی، اور پھر اس کے بعد جنت کی کھڑکی کھولی جاتی.
صحیح.
اور پھر اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم جب سوالوں کے جواب غلط دیتے تو تمہارے لیے پہلے والی کھڑکی تھی، لیکن اب چونکہ تم نے جو ہے وہ سچ کہا ہے اور صحیح جوابات دی ہیں تو اب یہ جنت ہے. تو گویا کہ اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول کے جنت سے اس کا رابطہ بنا دیا جاتا ہے. جنت کی نعمتیں، جنت کی آسائشیں، وہاں کی راحتیں، وہ سب کچھ اسے مل رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ جناب ہمیں جنت ملی، یعنی جنت کے مستحق ہو گئے، اور فی الوقت قبر کے اندر رہتے ہوئے ہمیں جنت سے جو ہے لطف اندوز ہونے کی جو ہے وہ اجازت دی گئی کہ ہم جو ہے وہ جنت کی تمام چیزوں سے قبر کے اندر بھی جو ہے وہ استفادہ حاصل کرتے رہتے ہیں.
ٹھیک. انگوٹھے چومنا کیا ہے اس حوالے سے؟
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر انگوٹھے چومنا جائز اور مستحسن اور مستحب عمل ہے. خاص طور پر اذان کے بارے میں آیا کہ جو شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر اذان کے اندر انگوٹھے چومے گا، اللہم متعنی بالسمع والبصر پڑھے گا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کل جنت کی طرف اس شخص کا قائد ہوں گا، رہنما ہوں گا، اور جو شخص انگوٹھے یہ چومتا ہے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ کبھی نہیں دکھیں گی۔
سبحان اللہ،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل مبارک ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کا نام نامی سن کر اپنے انگوٹھے چومے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسا کرے جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا تو کل قیامت کے دن میں اس کا جنت کی طرف جو ہے وہ رہنما ہوں گا، قائد ہوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کے تقاضے کے طور پر اور جو ہے وہ اس چیز کو انگوٹھوں کو چوما جاتا ہے۔ اولاً تو روایات موجود ہیں، بیان کی ہم نے کتاب الفردوس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یوں ہی جو ہے وہ علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت ذکر کی ہے۔ تو اولاً تو روایات موجود ہیں، اور قطع نظر اس چیز کے کہ اگر روایات موجود نہ بھی ہوں، جب ایک مسلمان ایک ایسا عمل جس میں فی نفسی ہی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی ناجائز بات نہیں ہے، عشق رسول میں کرتا ہے، تو وہ خود ہی عشق رسول کی وجہ سے ایک اچھا کام بن جاتا ہے۔ اور ہر مسلمان جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنتا ہے وہ اس طور پر ہی جو ہے وہ انگوٹھے چومتا ہے کہ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ تو چاہے اذان کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، یا ویسے ہی ہم جو ہے وہ حضور کا نام سنیں، تو اس وقت انگوٹھے چومنا جو ہے وہ ایک جائز اور مستحسن عمل ہے۔ البتہ نماز کے دوران آپ تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں، وہاں پر اگر نام نامی آ جائے تو وہاں اجازت نہیں ہے۔ یوں ہی قرآن پاک کی تلاوت کے دوران جو ہے وہ آ جائے، جیسے آیت مبارکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، عموماً فاتحہ میں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے آیت مبارکہ، تو اکثر لوگ جو ہے وہ انگوٹھے چومتے ہیں، اس وقت انگوٹھے چومنا منع ہے کہ اس وقت تلاوت جو آپ کر رہے ہیں اسے سننا جو ہے وہ فرض ہے۔
صحیح،
تو اس وقت کسی اور کام میں مصروف نہیں ہوا جائے گا، تو اس وقت انگوٹھے نہ چومے جائے۔ یوں ہی خطبے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا تو انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے۔
ساتھ ہی ان کا سوال یہ تھا کہ جب سوتے ہیں تو لیٹے ہوئے جی قرآن مجید کی تلاوت کو سن سکتے ہیں، ہینڈ فری وغیرہ
سن سکتے ہیں، خود قرآن کریم پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ہاں، اس بات کا پڑھنے میں خیال رکھنا ہوگا کہ جو بیڈ ہے وہ ناپاک نہ ہو، یا کم از کم جو اس کے اوپر چادر بچھی ہوئی ہے جس پر آپ لیٹے ہوئے ہیں وہ ناپاک نہ ہو، اور پاؤں پھیلا کر نہ پڑھیں بلکہ پاؤں سمیٹ کر تلاوت کریں۔
ٹھیک، نفلی جو ہم عبادت کرتے ہیں جیسے عمرے پہ اگر جاتے ہیں تو اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں؟
جی ہاں، ایصال ثواب کے طور پر عمرہ ہو یا حج ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، ہم اپنے والدین کے لیے ایصال کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور نہ صرف مرحوم والدین کے لیے بلکہ زندہ والدین کے لیے بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب کس طرح کریں، ایک ہی حج بدل، اس کا ایک اپنا طریقہ موجود ہے، لیکن عام طور پر جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں یا اپنا حج کرنے جا رہے ہیں، نفلی حج کرنے جا رہے ہیں اور والدین کے اوپر حج فرض نہیں تھا، یہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں بھی ثواب بھیج دیں، تو اس میں عمرہ کرنے سے پہلے نیت کر لیں
صحیح
کہ والدین کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ میں یہ عمرہ کرتا ہوں، باقی اس کا تلبیہ، اس عمرے کی نیت اور اس کے بقیہ افعال عام عمرے کی طرح ہی ہوں گے، کیونکہ وہ آپ ادا کر رہے ہیں، اس کے سارے معاملات آپ سے متعلق ہوں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور آپ جس کو اس کا ثواب ایصال کریں گے اسے بھی اس کا ثواب پہنچے گا۔
ٹھیک، اچھا ایک سوال یہ موصول ہوا ہے ایس ایم ایس کہ یہ ارشاد فرمائے کہ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اگر ہمارے والدین پہلے رخصت ہو چکے ہیں، رشتہ دار وغیرہ، تو کیا ان سے ملاقاتیں ہوں گی ہماری؟
جی ہاں، جو جنتی ہوں گے، جو رشتہ دار جنتی ہوں گے، ان سے ملاقاتیں جو ہے وہ ہوں گی۔ ہاں، جو خدا نخواستہ جو ہے وہ جہنم کا مستحق ہوا تو اس سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، لیکن جو جنتی ہوں گے ان کی ارواح بھی آپس میں ملاقات کریں گی، اور کل جنت کے اندر بھی جو ہے وہ ساتھ ہوں گے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، حتیٰ کہ اگر کسی کے والدین جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی جنتوں میں ہوں گے اور اولاد جو ہے وہ کم درجے کی جو ہے وہ جنتوں میں ہوں گے، تو ایسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اولاد کو والدین کے بلند درجوں کے اندر جو ہے وہ داخل فرما دے گا۔
اسلامی بہنیں وہ یہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ کیا بغیر سر پر دوپٹہ لیے وضو ہو جاتا ہے؟
جی ہاں، بغیر سر پر دوپٹہ لیے بھی وضو ہو جائے گا۔
ٹھیک، مزید کالز۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مصطفیٰ عبدالغفور عطاری، دار الافتاء اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے، غیر محرم کو تحفہ دینا کیسا؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا ایک میت کی دو مرتبہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔
میرا نام محمد شاہ رخ اتاری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے، اگر فجر، ظہر، عصر، مغرب چھوٹ گئی، اب کیا عشاء کی نماز پڑھیں تو عشاء کی جماعت ہونے کے بعد ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے.
عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. غیر محرم کو تحفہ دینا کیسا؟
دیکھیں، غیر محرم کو تحفہ دینا جو فی زمانہ جو رائج ہے، ناجائز عشق کی بنیاد پر، مجازی عشق کی بنیاد پر، یا ناجائز دوستیوں کی صورت کے اندر، تو وہ تو ناجائز اور حرام ہے، اور اس کو رشوت علماء نے قرار دیا ہے کہ وہ رشوت ہے. تو اگر کبھی کسی نے دیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسے واپس جو ہے وہ لے لے، یا وصول کرنے والا اسے واپس کرے اور توبہ بھی کرے.
ٹھیک ہے. ایک میت کی دو مرتبہ نماز جنازہ پڑھ سکتے؟
تکرار نماز جنازہ فقہ حنفی کے اندر اس کی چند صورتیں ہیں، ہر صورت کے اندر جو ہے وہ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو شخص ولی ہے میت کا، اس نے جنازہ نہیں پڑھا، اور اس کی اجازت سے بھی نہیں پڑھا گیا، اور وہ خود بھی اس جنازے میں شامل نہیں ہوا، کسی اور نے جو ہے وہ پڑھ دیا، تو اب ایسی صورت کے اندر ولی کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ دوبارہ جنازہ پڑھ سکتا ہے یا پڑھوا سکتا ہے. ہاں، لیکن دوسرے جنازے میں شامل وہی افراد ہو سکتے ہیں جو پہلے جنازے میں شامل نہیں ہوئے.
ٹھیک ہے.
اور اگر ولی خود پڑھ چکا ہے یا ولی نے جو ہے وہ اجازت دے دی کہ تم پڑھ لو، تو ایسی صورت کے اندر بعد والے افراد نہیں پڑھ سکتے. اور اس کی مشہور دلیل جو علماء نے دی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارکہ، اگر تکرار نماز جنازہ جائز ہوتا تو آج تک بار بار پڑھی جاتی رہی، اور کون ایسا مسلمان ہوتا جو کہ اس شرف سے محروم ہوتا.
صحیح.
لیکن چونکہ تکرار نماز جنازہ جائز نہیں، اسی لیے جنازہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ولی جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ اس وقت خلیفہ تھے، کیونکہ سب سے بڑا جو ولی ہوتا ہے میت کا وہ خلیفہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو خلیفہ کے بعد پھر جو ہے وہ امام محلہ جو ہے وہ ولی بنتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ امام محلہ جو ہے وہ پیچھے میت کے اہل و عیال ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی اجازت ہے. حالانکہ جو میت کا ولی ہے اس سے بھی زیادہ، یعنی جو میت کا رشتہ دار ہے، باپ بن رہا ہے ولی یا بیٹا بن رہا ہے، اس سے زیادہ حق تو امام محلہ مسجد کو ہے کہ وہ ولی ہے. تو وہ اگر بغیر اجازت بھی پڑھا دے گا تو ایسی صورت میں جنازہ بھی ہو جائے گا، اور دوبارہ پڑھنے کا حق بھی حاصل نہیں ہوگا اولیاء کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ مبارکہ سے متعلق علماء نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ مبارکہ کے لیے دو طرح کی روایتیں بیان کی گئیں. ایک تو یہ کہ جس طرح ہمارے ہاں جنازہ ہوتا ہے اسی طرح جنازہ ہوا، لیکن لوگ گروہ در گروہ حاضر ہوتے اور جنازے کی نماز پڑھ کر باہر نکلتے جاتے. جب آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ بنے اور آپ گویا کے شرعی اعتبار سے ولی ہوئے، تو آپ نے جب جنازہ پڑھ لیا اس کے بعد پھر اس جنازے کا اعادہ نہیں ہوا. اور دوسری روایت یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جنازہ اس طریقے سے نہیں پڑھا گیا جس طرح ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، بلکہ فقط لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر درود و سلام عرض کرتے اور جاتے جاتے. آخر میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیا تو پھر جنازہ موقوف ہو گیا.
ٹھیک. نمازیں چھوٹی، فجر، ظہر وغیرہ، عشاء کی نماز پڑھ لیں تو عشاء کی نماز کے بعد یہ پڑھیں گے نمازیں فجر، ظہر؟ یا
دیکھیں، جو شخص تو صاحب ترتیب ہے، یعنی اس کے ذمے میں قضا نمازیں جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوئیں، 6 سے زائد قضا نمازیں نہیں ہوئیں، یا ہوئی تھی تو اس نے انہیں ادا کر لیا، تو جو صاحب ترتیب ہے اس پر تو یہ لازم ہے کہ جب اس کی فجر، ظہر، عصر، مغرب چھوٹ گئی تو وہ عشاء کے فرض پڑھنے سے پہلے ہی اپنی یہ نمازیں ادا کرے. اگر اس نے یاد ہوتے ہوئے کہ میرے ذمے یہ نماز قضا ہے، عشاء کی نماز ادا کر لی تو اس کی عشاء کی نماز ہوگی ہی نہیں.
صحیح.
اور اگر صاحب ترتیب نہیں ہے، کئی نمازیں جو ہے وہ قضا ہوئی نہیں اور ان کو ادا بھی نہیں کیا، تو اب ایسی صورت کے اندر وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ساری نمازیں ایک ساتھ بھی قضا کر سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ فجر کو فجر کے وقت میں ہی قضا کرے گا یا ظہر کو ظہر کے وقت میں ہی قضا کرے گا، بلکہ ایک وقت کے اندر بھی بقیہ نمازیں بھی قضا ہو سکتی.
مدنی چل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل کتنی اہم معلومات حاصل ہو رہی ہے، اور موضوع ہے اسلام کے بنیادی عقائد. اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائے کہ یہ ہم نے سن رکھا ہے کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک مرد کے پیچھے 50 عورتیں یا اس کے ساتھ 50 عورتیں ہوں گی، اس کا کیا مطلب؟
بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عورتیں جو ہے وہ زیادہ ہوں گی اور مرد کم ہوں گے، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں. اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ مردوں کی پیدائش میں جو ہے وہ کمی ہوگی، عورتوں کی پیدائش جو ہے وہ زیادہ ہوگی، پھر یہ کہ جو مرد ہوں گے وہ جنگوں میں اور ان صورتوں کے اندر مارے جائیں گے، پیچھے جو ہے وہ عورتیں بچ جائیں گی،
صحیح،
تو یوں جو ہے وہ عورتوں کی کثرت ہوگی،
صحیح.
لیکن ایک مرد کے ماتحت ہونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مرد کی بیویاں 50 ہوں گی،
صحیح.
یہ تو حرام ہے، اسلام میں 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں، 4 کی بھی جب اجازت جبکہ وہ چاروں کے حقوق ادا کرنے پر قادر ہو، ورنہ ایک ہی پر اکتفا لازم. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو خاندان کی عورتیں ہوں گی ان سب کا نفقہ جو ہے وہ ایک مرد کے ذمے آ جائے گا، دادی، نانی، پھوپھی، خالہ. تو اس طرح مختلف عورتیں ہیں، جب ان کے مرد مر جائیں گے تو اب ان کا نفقہ شرعی اعتبار سے یہ سے لازم ہوتا ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے نفقہ فقط جو بیوی بچوں کا لازم ہے، شرعی اعتبار سے نان نفقہ جو ہے وہ اپنی بہنوں کا بھی لازم ہو جاتا ہے، اپنے بھائی کا بھی لازم ہو جاتا ہے، اپنی جو ہے وہ ماں کا لازم ہوتا ہی ہے، تو اور بہت سارا پھپھی کا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے. تو مراد یہ ہوگی کہ جب مرد کم ہوں گے تو ایسا ہوگا کہ ایک ایک مرد کی کفالت کے اندر 50-50 عورتیں جو ہیں وہ ہوں گی، اور مراد یہ خاندان کی دیگر عورتیں ہیں، یہاں پر نکاح والی بیوی مراد نہیں.
صحیح. اچھا، اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمائے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر اس نے دوسری شادی کی، اس کا بھی انتقال ہو گیا شوہر کا، یوں ایک عورت کے متعدد شوہر ہوئے، تو اب جنت میں کیا معاملہ ہوگا اس حوالے سے؟
کسی عورت کے جو ہے وہ متعدد شوہر ہوئے، طلاق کی صورت کے اندر ہوئے،
صحیح،
ٹھیک، یا جو ہے وہ انتقال جو ہے وہ کر گئے، تو اب جو طلاق کی صورت میں ہوئے اس سے تو اس کا رشتہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب انتقال کی صورت میں ہوئے، ایک کا انتقال ہوا، اس نے دوسرے سے شادی کر لی، اب کس کے ساتھ جنت میں رہے گی؟
صحیح.
تو اس میں تین طرح کے اقوال موجود ہیں.
صحیح.
ایک یہ ہے کہ اسے اختیار دیا جائے گا، وہ ان میں سے جس کے ساتھ رہنا چاہے.
صحیح.
یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ اس کے سارے شوہر ہی جنتی ہوں.
صحیح.
اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی جنتی نہیں ہے تو اس میں اختیار ہی نہیں.
صحیح.
اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے آخر میں جس کے نکاح میں تھی،
صحیح،
اس کے نکاح میں جنت میں بھی جائے گی. اور تیسرا یہ کہ اس کو یوں اختیار دیا جائے گا اور کہ جو ہے وہ اختیار کر لے ان میں سے، تو ان میں جو سب سے زیادہ با اخلاق ہوگا وہ جو ہے وہ اس کو دیا جائے گا جنت میں. اور جو اختیار والی حدیث کے اندر کہا گیا کہ اسے اختیار دیا جائے گا، تو اس میں بھی علماء نے فرمایا کہ جب اسے اختیار دیا جائے گا تو وہ ان میں سے با اخلاق کو جو ہے وہ اختیار کرے گی.
صحیح.
اب یہ کہ متعلقہ ہو گئی یا کنواری عورتیں جو کہ اس حالت کے اندر اس دنیا سے انتقال کر گئیں، اب ان کا کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ ان کے ایسے مرد جن کی بیویاں جو ہے وہ جہنمی ہو گئیں،
صحیح،
یا ان کی طلاق ہو گئی، اب ان مردوں سے، ان جنتی مردوں سے جو ہے وہ ان عورتوں کا نکاح کروا دیا جائے گا. اگر وہ اس کے اوپر راضی نہ ہوں گی ان میں سے کسی سے نکاح کرنے پر، تو اللہ تبارک و تعالی حور عین سے مرد پیدا فرمائے گا اور اس سے اس کا نکاح فرما دے گا.
ٹھیک. ایس ایم ایس جو موصول ہوئے، اس میں ایک ایس ایم ایس یہ بھی ہے ہمارے پاس کہ کسی علاقے کے حوالے سے ہے کہ وہاں پر یہ بات مشہور ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو میکے والے جو ہے وہ کفن دیں گے. کیا
ایسا نہیں؟ کفن تو جو لازم ہوگا، تجہیز و تکفین لازم ہوگی، وہ شوہر پر جو ہے وہ لازم ہوگی. بوقت موت جب عورت شوہر کے نکاح میں تھی تو شوہر کے ذمے عورت کا کفن دفن لازم ہوتا.
صحیح. اچھا، اسی طرح ایک ایس ایم ایس یہ بھی ہمیں موصول ہوا کہ جیسے ہم امیر علیہ سنت کے مرید ہیں، اور ظاہر ہے پھر امیر علیہ سنت جب شرف ملاقات حاصل ہوتا ہے تو ہم ان کے ہاتھ بھی چومتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں، دعائیں بھی لیتے ہیں، تو کیا اسلامی بہنیں امیر علیہ سنت کی جو جیسے واٹس اپ پر تصویریں آتی ہیں یا کوئی بالفرض تصویر ہی کی ہی ترکیب بنا لے، پرنٹ نکال لے اور اس کے اندر اگر ان کے ہاتھ ہوں تو کیا ان کے ہاتھوں کو چوم سکتی ہے؟
دیکھیے، تصویر کا پرنٹ نکالنا جاندار کی تصویر کا، وہ تو حرام ہے واضح طور پر.
صحیح.
اس کی تو ہرگز اجازت نہیں ہے، چاہے چومنے کی غرض نہ ہو، ویسے کوئی لگانے کے لیے رکھے، جب بھی حرام ہے.
ٹھیک ہے.
اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے. محبت کے اندر شریعت کی حد میں رہ کر جو ہے وہ محبت کی جائے گی. تو پیر سے ایک سلسلہ ہے، روحانی سلسلہ ہے، اس کی عقیدت ہے، اس کی جو ہے وہ تعظیم دل میں ہے، لیکن تصویر جو ہے وہ ہرگز نہیں نکالی. اور جہاں تک چومنے کا تعلق ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ پیر جو ہے وہ نامحرم ہے، اور نامحرم کو جو ہے وہ پیر اگر موجود بھی ہو تو بھی اسے جو ہے وہ چومنا جائز نہیں ہے. تو عورت کا جو ہے وہ اپنے پیر سے پردہ ہی ہے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں.
اسلام کی بنیادی عقائد ہمارا موضوع چل رہا ہے. لفظ خدا اللہ عزوجل کے جو مبارک نام ہے اس میں یہ شامل نہیں ہے, تو اب شامل بھی نہیں ہے اور ہم بولتے بھی ہیں, تو اب حکم کیا ہوگا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں, اللہ کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارو. 100 بعض احادیث کے اندر 2000 3000
سے
کئی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. ذاتی نام ایک ہے وہ اللہ ہے. اب یہ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام جو ہے وہ کہنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے, کیونکہ اسماء حسنہ تو وہ ہوں گے جو ہمیں شریعت کی جانب سے پتہ چلے ہوں گے, قرآن سے پتہ چلیں گے یا حدیث سے پتہ چلے. دوسرا نام ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے, اس میں اس کی شان عظیمی سے متعلق کوئی کمی والی بات نہیں ہے, بلکہ کسی وہم اور شبہ بھی اس کے اندر نہیں ہے, تو وہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پکارنا جائز ہے. اگرچہ دوسرا مذہب اس معاملے میں یہ بھی ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ فقط وہی نام پکار سکتے ہیں جو کہ قرآن و حدیث میں, اس کے علاوہ دوسرے نہیں پکار سکتے, لیکن جمہور نے یہ مذہب اختیار کیا کہ دوسرا نام جبکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کوئی کمی نہ ہو, کوئی شبہ نہ ہو, کوئی نقص نہ ہو, وہ پکارا جا سکتا ہے. اب خدا جو ہے فارسی کا لفظ ہے جو خود آ سے جو ہے وہ ماخوذ ہے, یا اس کا جو ہے وہ مختصر ہے, اس کا مطلب جو خود ہی جو ہے وہ ہو, کسی کے بنانے سے نہ ہو. تو اللہ کی ذات ایسی ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی کے بنائے کے موجود ہے اور ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور پھر صدیوں سے علماء جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر یہ لفظ لکھتے آئے اور اس پر کسی نے بھی منع نہیں فرمایا, یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نام سے پکارنا جائز ہے.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.